أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا: تخلقوا بأخلاق الله. صلوات. كسي شخص نے أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سے یہ دریافت کیا کہ آپ رسول اللہ کے صفات اخلاقی، رسول اللہ کی صفات اخلاقی کو میرے لیے شمار کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس شخص نے کہا کہ کیوں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دنیا کی نعمتوں کا حساب لگا سکتے ہو؟ دنیا میں اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں پائی جاتی ہیں؟ کہا کہ نہیں یا امیر المومنین، میں تو حساب نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کا میں جو متاع ہے وہ کم ہے، تھوڑا سا ہے. جبکہ پیغمبر اکرم کی جب صفات اخلاقی کا ذکر آیا قرآن میں، تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاقی صفات کے حامل اور عظیم اخلاقی صفات پر ہیں. تو جس چیز کو اللہ تعالی نے قلیل کہا ہے، جب اس کا حساب لگانے کے لیے، اس کے حساب لگانے کے لیے تم قاصر ہو، تو جس کو اللہ تعالی عظیم کہہ رہا ہے اس کا میں کیسے حساب لگا سکتا ہوں؟ اور ہمارے مفسرین نے بیان کیا کہ واحد پہلو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جس کو قرآن نے عظیم کی صفت سے یاد کیا، وہ پیغمبر کا اخلاق ہے. اگرچہ پیغمبر اکرم کی ساری صفتیں عظیم ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، نہ کسی شک کی گنجائش ہے. ہر صفت پیغمبر کی منفرد اور اپنے عروج و کمال کے اوپر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے جس صفت کو اکیلا عظیم کے ساتھ یاد فرمایا، عظیم کی صفت کے ساتھ تذکرہ کیا، وہ صرف اور صرف پیغمبر کا اخلاق ہے. لہذا اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں اور پیغمبر اکرم کی شخصیت میں اخلاق اسلامی، صفات الہی کو ایک عظیم اور ممتاز حیثیت حاصل ہے، جو حیثیت کسی بھی دوسرے پہلو کو حاصل نہیں ہے. اگر کسی دوسرے پہلو کو اسی قسم کی، اسی نوعیت کی اہمیت اور عظمت اللہ کی نگاہ میں ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کر دیتا. لہذا جس حدیث مبارک کو میں نے آغاز سخن میں پیش کیا کہ جہاں پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالی کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، یعنی تم بھی متخلق ہو جاؤ اللہ کی صفات میں، یعنی جو صفت اللہ تعالی میں پائی جاتی ہے وہ صفت اپنی روحانیت کے اندر بھی پیدا کرو. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی صفات تو ساری کی ساری عین ذات ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی صفت کچھ اور ہے اور ذات کچھ اور ہے، اور کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہو کہ جہاں ذات خداوندی موجود تھی مگر کوئی صفت نہ تھی. آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، تدریجن اللہ تعالی نے ان صفات کو اپنے اندر کسب کیا ہو، ایسی بات نہیں ہے. جب سے خدا ہے، خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب ہمیشہ کا لفظ ایجاد نہیں بھی ہوا تھا اس وقت بھی خدا تھا، اور جب ہمیشہ بولنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا تب بھی خدا اپنی جگہ پہ رہے گا. تو خدا ہمیشہ سے ہے، اور جب سے اس کی ذات ہے اس وقت سے اس کی ساری کی ساری صفتیں عین ذات اس کے ساتھ ہیں، اس میں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا تو مقایسہ اور مقارنہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں ہو سکتا، مگر ضرورت اس بات کی ہے اور اس بات کے سمجھنے کی ہے کہ جو صفات الہی عین ذات ہیں ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے ان صفات سے اپنے کو آراستہ کرنا ممکن ہے. لہذا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی تکلیف مالا یوتاق نہیں ہے. پوری کی پوری شریعت میں، تمام مجموعہ تعلیمات پیغمبر و اہل بیت علیہم السلام میں آپ کو کوئی بھی ایسی تکلیف شرعی، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا امر و نہی نہیں مل سکتا کہ جو انسان کے لیے قابل عمل نہ ہو، جو انسان جس پہ عمل پیرا نہ ہو سکتا ہو، یا کوئی آدمی کہے کہ میں تو یہ کام کر سکتا ہی نہیں ہوں. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے ہوتے تو اللہ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی عمل قبیح انجام نہیں دیتا. خدا ساری کی ساری صفات قبیحہ سے منزہ ہے، تو کبھی بھی کسی شخص کو ایسی تکلیف شرعی پہ مکلف نہیں کر سکتا، وادار نہیں کر سکتا جو اس کے بس اور قدرت اور استطاعت سے باہر ہو. تو لہذا جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات سے متخلق ہو جاؤ، یہ صفات اخلاقی اپنے اندر پیدا کرو، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. رسول اہل بیت علیہ السلام نے انہی صفات کو، انہی اسماء الہی کو اپنے اندر بدرجہ کمال پیدا کیا اور برقرار رکھا اور اس پہ عمل کیا. پہلے دن روز اول خلقت سے یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی، لہذا ان کا اتنا عظیم درجہ ہے. اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ناجائز فیورٹزم ہو رہا ہو، کوئی پارٹی بازی ہو رہی ہو، کوئی بے انصافی ہو رہی ہو، ایک نااہل کو کوئی حق دے دیا گیا ہو. جب ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول اہل بیت علیہ السلام عظیم ترین درجہ ممکن کے اوپر فائز روز اول سے ہیں، تو اس بات کا لازمہ یہ ہے کہ انہوں نے کسب کیا ہے اس درجہ عظیمہ کو، انہوں نے حاصل کیا ہے اپنی محنت سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ پارٹی بازی، کوئی فیورٹزم ہو رہا ہے، کوئی فیورٹزم نہیں ہو رہا. جو بھی چاہے ان صفات کو حاصل کر سکتا ہے، جو بھی چاہے اللہ کی صفات حسنہ کا مظہر بن سکتا ہے، اللہ کے اسماء کا، اللہ کے ناموں کا مظہر بن سکتا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ رسول اہل بیت کی عظمت پہ تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، انبیاء بھی نہیں پہنچ سکے، تو ہم جیسے خاطی اور خطاکار اور گناہگار کیا پہنچ سکتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ان کی ان کے عظیم مقامات کا، مگر اس سے نیچے کے جو مقامات انسان کے بس میں ہیں ان مقامات پہ فائز ہونا ہمارے لیے ممکن ہے، لہذا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. یہ جو آپ اتنا سنتے رہتے ہیں اسم اعظم اسم اعظم، یہ اسم اعظم یا اسماء عظمیٰ جتنے بھی ہیں، یہ ساری در حقیقت جو ہے یہ کوئی اسم نہیں ہے. سارے کے سارے اسم تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے، اسماء اعظم تو انسان سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اللہ تعالی کے 73 اسماء اعظم ہیں، جو کہ 72 کا علم رسول اہل بیت علیہ السلام کو ہے، ایک اسم مستعصر الہی کہلاتا ہے جو رسول اہل بیت سے بھی اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے، جو خالق و مخلوق کا فرق ہے. آصف ابن برقیا کے پاس ایک اسم اعظم تھا، جس اسم اعظم کی ایک اسم اعظم کے بقول کی بنیاد پہ ملکہ سبا کے تخت کو چشم زدن میں اپنے براس بلا لیا، منگوا لیا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا کہ جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، علم نکرا ہے، تھوڑا سا علم تھا، جس کی تفسیر امام صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں کی ہے کہ ایک اسم اعظم کا علم تھا آصف بن برقیا کے پاس، اس ایک اسم اعظم کی بنیاد پہ جناب سلیمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس افریت اس جن کی آفر کو قبول کرتے، کہ جس نے کہا کہ میں یہ آپ کے لیے منگوا لوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی نشست سے برخاست ہوں. جناب سلیمان کو یہ گوارا نہیں ہوا، گوارا ہوتا تو اس کی آفر کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ان کے لیے دیر تھی، اتنی دیر ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جس کی تفسیر میں نے بھی عرض کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک اسم اعظم آصف بن برقیا کے پاس تھا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یتد الیک طرفک، میں لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک بھی جھپکے. اور یہ کہا وہ حاضر ہو گیا، یعنی کہ وہ پہلے کہا اور پھر اس کے بعد انتظار کیا اور پھر نہیں، یہاں ارادہ ہوا وہاں وہ مراد حاصل ہو گئی. یہ ہے اسم اعظم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسماء عظمیٰ جتنے بھی ہیں، اسم اعظم جتنے بھی ہیں، ان کے اندر یہ در حقیقت یہ 73 جو اسم اعظم بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے علاوہ اللہ کے 99 اسماء حسنہ ہیں، سب کو معلوم ہے، لوگ حفظ کرتے ہیں اسماء حسنہ، کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں جو دعائے جوثن کبیر میں مذکور ہیں، جو ہم رمضان کی شبہ قدر میں پڑھتے ہیں، وہ بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور پھر کائنات کی ہر چیز اللہ کی علامت اور اللہ کا اسم اور اللہ کی آیت ہے. فی کل تحریکت و تسکینت لہو شاہدو، ہر حرکت اور ہر سکون اللہ کے لیے ایک گواہ ہے، اللہ کی ہستی اللہ کے وجود پر ایک آیت و علامت و گواہ ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا اسم اللہ کی علامت اور اللہ کی آیت ہے. تو اللہ کی تو اسماء اس کی آیات اس کی علامتیں ان گنت ہیں، مگر جتنے اسماء بیان کیے گئے ہیں وہ تو سب کے سب ہمیں معلوم ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں اسم اعظم کا علم تو ہمارے پاس بھی، اگر اسم اعظم سے مراد یہی ظاہری اسم ہی فقط ہیں جو کہ دعائے جوثن کبیر میں لکھے ہیں 1000 یا باقی 99 اسماء حسنہ یا باقی 73، تو یہ تو سب کو معلوم ہے، تو کوئی ڈھکی ہوئی یہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف ہائیلی کانفیڈینشیل انفارمیشن اور جو مخصوص طبقے کے پاس ہو فقط، نہیں، اوپن انفارمیشن ہے، پبلک انفارمیشن ہے. تو پھر اسماء اعظم اسم اعظم کی طاقت ہمارے پاس کیوں نہیں؟ لہذا ہمارے اہل معرفت یہ بیان کرتے ہیں کہ اسم اعظم در حقیقت اسم کا نام نہیں ہے، اسم تو سبھی کو پتا ہے، اسم اعظم در حقیقت روح کے درجے کا نام ہے، روحانیت کے معنویت کے اس رتبے کا نام ہے، اس ملکہ نفسانیہ کا نام ہے، اس نورانیت کا نام ہے کہ جو آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اپنی روحانیت میں پیدا کرتے ہیں، وہ نور کے جو آپ کسب کرتے ہیں اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے سلسلے میں. جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کی روشنی میں اور ان صفات و اسماء کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں تو خود بخود انسان اس درجے پہ فائز ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس درجے پہ پہنچ کے اس کے بعد انسان اس اسم کی قوت سے جو چاہے اللہ کے اس اسم کے ذریعے سے کر سکتا ہے. لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد بمنزلت کن من الرب. ہمارے عرفاء یہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے کی زبان سے اگر ادا کیا جائے وہ شخص کے جو عبد الہی ہو, عبودیت کی منزل پہ ہو, واقعاً حقیقتاً اللہ کا بندہ ہو, طہارت قلب رکھتا ہو, اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اس بسم اللہ کے ذریعے سے, یہ بسم اللہ بندے کے زبان سے کہی گئی بسم اللہ اسی رتبے پہ ہے جس رتبے پہ اللہ کی طرف سے کہا گیا لفظ کن ہے. انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له کن فيكون. جس چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا, کن فیکون. بقول ہمارے استاد آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کہ یہ کن بھی کن کنے لفظیہ نہیں ہے. قبلہ ہمارے استاد تشریف فرمائے, یہ کن لفظیہ نہیں ہے بقول ہمارے استاد کے کہ یہ کوئی اللہ کو لفظ کاف اور نون ادا کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ یہ لفظ ادا کیا جائے تب جا کے وہ مراد حاصل ہوگی. نہیں, یہ کن وجودیہ ہے. یہاں اللہ کا ارادہ ہوا وہاں وہ چیز ہو گئی, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے کن. تو کیا فرماتے ہیں صاحبان معرفت کہ اگر ایک بندہ ایک انسان عبودیت کے درجے پہ فائز ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی کن کے ذریعے سے حاصل کر دیتا ہے. کتنا عظیم درجہ ہے اللہ نے انسان کو عطا کیا, کہاں اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے, کس عظیم رتبے پہ رسول و اہل بیت ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. یہ انسانیت کا اوج اور انسانیت کا کمال ہے کہ ایک انسان مخلوق اور عبد ہونے کے باوجود ہر کچھ حاصل کر سکتا ہے, جو چیز آپ چاہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے, اگر انسان عبودیت کے درجے پہ فائز ہو. یہ عبودیت کے درجے کو کسی کے کم نہ سمجھیے گا, عبودیت کا درجہ سب سے عظیم درجہ ہے. تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, اشہد ان محمدن عبده ورسوله, یہ نہیں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و محمد, یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدا رسوله ونبیه وعبده, یہ نہیں کہا گیا. یہ سارے کے سارے الفاظ تو ویسے کے ویسے متعلقات ہیں اللہ سے, جیسے اللہ سے کی طرف سے وحی میں نازل ہوئے پیغمبر اکرم نے ہمیں تعلیم فرمائے, ویسے کے ویسے من و ان تشہد کے الفاظ من و ان ویسے کے ویسے ہم ادا کر رہے ہیں جیسا خدا نے کہا ہے. ایک لفظ کا بھی اس میں ذرہ برابر اضافہ یا کمی کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی. الفاظ تشہد اور نماز کے ارکان اور واجبات من و ان خدا کی طرف سے ویسے کے ویسے معراج کے اوپر تشریح جب کیے گئے تو پیغمبر اکرم کو اس طریقے سے اللہ نے حکم دیا, ویسے پیغمبر نے اپنی پہلی نماز واجب ادا کی عرش الہی کے قریب چشمہ سعد سے وضو کر کے. چشمہ سعد در حقیقت اس ایک چشمے کا نام ہے سعد کہ جو ساق العرش سے بہ رہا ہے, عرش کے پائے سے یہ چشمہ بہ رہا ہے. اور جو شخص بھی اس جس شخص کو بھی رسائی حاصل ہو بقول ہمارے استاد کے, جس بھی انسان کو چشمہ سعد تک رسائی حاصل ہو وہ آدمی معراج پہ پہنچے گا. تو پیغمبر اکرم کو چونکہ رسائی حاصل تھی چشمہ سعد تک, ان کی نورانیت اور روحانیت کا یہ رتبہ تھا کہ ان کو چشمہ سعد سے تک رسائی حاصل ہے اور چشمہ سعد سے پیغمبر اکرم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پہلی نماز واجب وہاں جو نماز ظہر ہے وہ آپ نے ادا فرمائی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, قرآن نے جو حکم دیا کہ نماز کی محافظت کرو اور بیچ والی درمیانی نماز کی, جس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں مگر جو سب سے معتبر اور سب سے مشہور قول ہمارے مفسرین میں ہے اور روایات میں بھی بعض روایات میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے. وہ قول یہی ہے کہ نماز صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز ظہر ہے کہ جو اولین اور پہلی نماز تھی رسول اللہ کی جو آپ نے وہاں ادا فرمائی معراج پہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت جو اسماء اعظم ہیں جتنے بھی وہ تو انسان کو معلوم ہی ہیں. یہ اسماء اعظم در حقیقت کوئی ڈھکی چھپی انفارمیشن نہیں ہے. اس کے باوجود ہم اس درجہ روحانیت پہ فائز نہیں ہے کہ ہم ان اسماء کے ذریعے سے اپنی مراد کو حاصل کر سکیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے در حقیقت اپنی روحانیت کو اپنے آپ کو اپنے قلب کو اس اسم الہی کا مظہر نہیں بنایا. نہیں کہ ہمیں اسم الہی کا علم نہیں ہے, لہذا یہ فکر ذہن سے نکال لیجئے کہ اسم اعظم کسی نام کا کوئی نام ہے. نام تو وہ سبھی کو پتا ہے کیا نام ہے. اس نام کے مقتضا, اس نام کے تقاضے کے اوپر انسان کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. جس دن انسان نے اس نام میں الہی کے تقاضوں کے اوپر مکمل عمل کر لیا اور اس نام کا نور انسان کے قلب میں ودیت کر دیا گیا, اس دن آپ اس نام کی طاقت و قوت حاصل کر لیں گے. اس نام کے ذریعے سے جو کچھ اللہ تعالی انجام دیتا ہے وہ آپ بھی انجام دے لیں گے اللہ کے اذن سے, باذن اللہ. تو اصل میں روحانیت کا نام ہے. بات پھر لوٹ کے کہاں آئے گی؟ اخلاق کے اوپر. بات پھر کہاں لوٹ کے آئے گی؟ طہارت قلب کے اوپر. کہ جس انسان کے پاس جتنی صفات اخلاقی بہتر سے بہتر, بلند سے بلند درجے کی پائی جائیں گی, جتنی اس کی روحانیت ہے, جتنی اس کی معنویت ہے, جتنی اس کی طہارت قلب ہے, اس کو وہ کچھ عطا ہوتا ہے. اور یہ طہارت قلب اور یہ معنویت اور یہ مظہر صفات الہی اور مظہر اسماء الہی ہونے کے ذریعے سے انسان عبودیت کے درجے پہ جو فائز ہوتا ہے, یہ اتنا عظیم درجہ ہے کہ جس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے رسالت کا تذکرہ بھی عبدیت کے بعد کیا گیا, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے عبدیت کا تذکرہ آ رہا ہے, اس کے بعد رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. قابل توجہ ہے یہ نقطہ. اور یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہو کہ اشہد ان محمدن عبد اللہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں, یہ تو نہیں کہا اللہ نے. تشہد کے اندر ہمیں اس طرح سے تو حکم نہیں دیا, بے شک وہ اللہ کے عبد تو ہے مگر ایسا حکم نہیں دیا ہمیں. جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ عبدہ کہو, اس کے عبد ہیں, اس کے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے, اللہ کے تو ہے ہی مگر کہا نہیں ہم سے اس طرح سے. اس میں کیا فرق ہے؟ عبداللہ میں عبدہ میں کوئی فرق ہے؟ یہ ضمیر بھی تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے, اللہ ہی تو مراد ہے, اس کے سے مراد بھی تو خدا ہی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, عبدہ اور عبداللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یوں ہی نہیں کہا گیا. ہر چیز کی جو حکمتیں مصلحتیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار, میں یہ جملہ اپنی مجالس میں دہراتا رہتا ہوں اور دہراتا رہوں گا, بعض جملے تکرار کیے جانے چاہیے عمدن ان کی اہمیت کی وجہ سے, کہ ہمیں اپنا دین صاحبان معرفت عارف علماء عارف مجتہدین سے سیکھنا چاہیے. سارا کا سارا دین اہل عرفان اور اہل معرفت سے سیکھنا چاہیے. بار بار میں یہ جملہ دہراتا ہوں مختلف شہروں میں. آیت اللہ العظمیٰ جواد ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ, اتنے عظیم عارف جن کی قبر پہ مرحوم امام خمینی جایا کرتے تھے, مقبرہ شیخان جو معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سامنے مقبرہ ہے اس میں, اور اپنی ابا سے ان کی قبر کو صاف کیا کرتے تھے, جھاڑو دیتے تھے اپنی ابا سے. ایک صاحب معرفت کو دوسرا صاحب معرفت ہی پہچانتا ہے. یہ گھٹیا لوگ, یہ پست لوگ, یہ ان حقیر لوگوں کو کیا تمیز اور کیا تہذیب کہ صاحبان معرفت کی قدر کریں. جو خود بے فضیلتیں ہیں وہ دوسروں کی فضیلتوں کو کیا خاک پہچانیں گے. فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے فضیلتیں درکار ہیں. جب انسان کی اپنی روح فضیلتوں سے خالی ہے تو کیا صاحبان فضیلتوں والوں کی قدر کرے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد ملکی تبریزی وہ درس خارج میں یہ فرما رہے تھے, یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں اپنی تقریروں میں, کہ درس خارج دے رہے تھے فقہ کے موضوع کا, اتنے بڑے عارف اور دوران درس خارج انہوں نے علم عرفان کی بات چھیڑ دی. تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضور ہم تو آپ کے پاس فقہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں آپ نے علم عرفان کا تذکرہ چھیڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ امت مسلمہ کی تمام تر مشکلات اور کا سبب ہی یہ ہے کہ ہمارا علم فقہ ہمارے علم عرفان سے جدا ہو گیا. کاش ہمارا علم فقہ ہمارے علم عرفان سے جدا نہ ہوا ہوتا. وہ عبداللہ کہنے کے مستحق و اہل نہیں ہے. اگر اللہ ان کا خالق نہ ہوتا تو شاید وہ ان کی اللہ کی عبادت بھی بند کر دیتے. لہذا ان کو حق یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کو عبداللہ کہیں. ڈیپ ڈاؤن ان دیئر انٹینشن اف یو گو یو سی دیٹ دی ریزن وائی دے آر ورشپنگ از بیکاز اللہ از دی کریئٹر. بعض لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے عبد المنعم ہو, وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, اطاعت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہا ہے. اگر نعمتیں دینا فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا بند کر دیتا تو ہم بھی اپنی عبادت بند کر دیتے. ہمیں اللہ کی تو کوئی پرواہ ہے نہیں, ہمیں تو نعمتوں سے غرض ہے. تو ایسے لوگ عبداللہ کہے جانے کے مستحق ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ لوگ تو سب عبد المنعم ہیں. او عبد المنعم کے بھی بڑے تقاضے ہیں, انسان ان تقاضوں پہ بھی پورا عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ پورا ایک الگ داستان ہے, مگر ابھی وہ اس طرف ہم نہیں جائیں گے. مگر بہرحال زیادہ سے زیادہ اگر انسان بنے بھی تو عبد المنعم ہے. اگر اس کی عبادت کا سبب اور ریزن اس کی نیت میں یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دے رہا ہے, وہ منعم ہے, لہذا مجھے تو اس کی عبادت کرنی ہے. جس دن نعمت دینا اگر خدا بند کر دے تو شاید ہم عبادت بھی چھوڑ دیں گے. اب بعض لوگ ہو سکتا ہے صرف عبد الرازق ہوں, اس لیے کہ ان کو رزق مل رہا ہے. جس دن رزق ملنا بند ہو جائے اگر فرض کر لیں تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی اطاعت بھی چھوڑ دیں. فی عبداللہ تو نہیں ہے. عبداللہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کی تمام صفات اور تمام کی تمام اسماء کی خاطر اللہ کی عبادت کرتے ہوں. کیونکہ اللہ وہ نام ہے کہ اسم جامع مستجمع لجميع الصفات الكماليه. اللہ ایک ایسا جامع نام ہے اللہ تعالی کا کہ جو ساری کی ساری صفات کمالیہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. تو اگر انسان ساری کی ساری صفات الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نیت سے اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہے تو پھر ایسا انسان عبداللہ کہے جانے کا مستحق ہے. کتنے لوگ ہیں معاشرے میں روئے زمین پہ کہ جو عبداللہ کہے جانے کے مستحق ہیں. اور پھر بقول ہمارے استاد کے کہ یہ عبدہو کی ضمیر مقام غیب الہی کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ مقام ذات ہے. یہ مقام ذات وہ مقام ہے کہ جو اگرچہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں مگر فلسفہ پورا کا پورا قبلہ تشریف فرما ہے. فلسفہ پورا کا پورا حیثیات کے اوپر قائم ہے. لولا الحیثیات لبطلت الحکمہ. اس حیثیت سے کہ اللہ تعالی اس کی وہ مقام ذات کے جو کسی کی سمجھ میں تصور میں بھی نہیں آ سکتا. رسول اہل بیت علیہ السلام اللہ کی مقام ذات کے بندے ہیں. یہ عبدیت مقام ذات کی ہے. لہذا ہمارے عرفا کہتے ہیں کہ عبدہو کا درجہ عبداللہ سے کہیں زیادہ بلند ہے. کوئی بھی عبادت انہوں نے اللہ کی کسی نعمت یا کسی جزا یا کسی صلے یا کسی ثواب کی نیت نہیں کیے. ما خلق الہی ما عبدک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. بارلا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری آگ کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کرتا, نہ تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل اور سزاوار پایا لہذا تیری عبادت کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت انسان اپنے آپ کو جتنا زیادہ صفات الہی اور اسماء الہی کا مظہر بناتا چلا جائے گا اتنا زیادہ انسان در حقیقت اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا. اور کم از کم بقول ہمارے استاد کے کہ جو کم از کم ہماری بحیثیت ایک مومن کے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے اس میں الولی اس نام کا کم از کم مظہر بنائیں. کم از کم زندگی میں کوئی انسان اشرف المخلوقات ہے, باقی اصناف وجود سے جمادات اور حیوانات اور نباتات اور ملائکہ اور سب سے افضل ہے. اگر ہم اپنی انسانیت کے اوپر برقرار رہیں تو جب ہم سب سے افضل ہیں تو پھر کم از کم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم الولی اس میں الہی کے مظہر ہوں. ولی یعنی حاکم. کم از کم ہمیں اگر ہم اس ایک صفت کے مظہر بن جائیں تو ہمیں اپنی روح کے اوپر غلبہ اور حکومت اور تسلط حاصل ہو جائے گا. اور جس آدمی کا اپنی روح کے اوپر غلبہ اور تسلط اس کو حاصل ہو, اس کو در حقیقت اسی وقت غلبہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کو معرفت روح ہو. اگر انسان کو روح کی معرفت ہو جائے تو انسان کو خدا کی معرفت ہو جاتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, مولا کائنات نے فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صفات اخلاقی اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور سب سے زیادہ عظمت اس موضوع کو حاصل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آج جس صفت اخلاقی کا تذکرہ کرنا ہے وہ صبر ہے. صبر ایک بہت ہی عظیم صفت ہے کہ جو اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوا کرتی ہے. قرآن نے بھی اس کی کچھ مثالیں, بعض مثالیں ہمارے سامنے پیش کی. من جملہ مثالوں میں سے سب سے بڑی مثال خود جناب ایوب علیہ السلام ہے, جن کا صبر ضرب المثل بن گیا ہے. اور بعض مفسرین کے بقول کہ حضرت ایوب علیہ السلام رأس الصابرین ہیں, الی یوم القیامہ تمام صبر کرنے والوں کے سید و سردار ہیں روز قیامت تک. ساری کی ساری نعمتیں چھن گئی. بظاہر وہ چیزیں جن کو لوگ جن کی بڑی قدر کرتے ہیں, نعمت ہائے دنیا, سارا کا سارا مال و دولت جاتا رہا, ساری کھیتی مزارع زرعی زمینیں سب برباد, مویشی حیوانات سب ایک کے بعد ایک سب مرتے چلے گئے, یہاں تک کہ سارے کے سارے بچے بھی ایک ایک کر کے سب مر گئے. شیطان نے یہی کہا تھا نا اللہ کے حضور کے یہ تیرا بندہ جو ہے وہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تُو نے ساری کی ساری نعمتیں تو اس کو دی ہوئی ہیں, اگر نعمتیں جناب ایوب سے تو سلب کر لے تو پھر بھی اگر صبر کا مظاہرہ کرے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ عابد ہے, عبادت گزار ہیں اور مطیع ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کا اور مقرب بندوں کا امتحان خاص طریقے سے لیتا ہے. امتحان تو سبھی کا ہوتا ہے مگر مقربین کا امتحان اور خاص درجے کا ہوتا ہے. لہٰذا ساری کی ساری یہ نعمتیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے چھین لی, یہاں تک کہ بنی اسرائیل آ کے زبان سے اذیت و تکلیف پہنچانے لگے, ملامت اور شماتت کرنے لگے. انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کا برداشت کرنا بڑی مشکل بات ہے مگر پھر بھی انسان برداشت کر ہی لیتا ہے, مگر زبان سے زخم لگایا جاتا ہے, زبان سے تو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور تانے کسے جاتے ہیں, زبان کا زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرتا. سب سے زیادہ تکلیف جناب ایوب کو اپنی ان تکالیف کی نہیں ہوئی کہ جو ان کو پیش آئیں, جو مصائب جو انہوں نے سہے, سب سے زیادہ تکلیف ان کو شماتت کی ہوئی ہے. زبان سے جو زخم لگایا جاتا ہے, جو باتیں بنائی جاتی ہیں, جو تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اگر اتنے آپ مقرب بندے ہیں, اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو آپ کا خدا آپ کو اتنی ساری بلاؤں میں مبتلا کیوں کر رہا ہے, آخر شفا کیوں نہیں دے دیتا. 40 سال کا عرصہ گزرا, جناب ایوب بیمار ہیں اور مختلف مصائب کا شکار ہیں مگر ایک لفظ بھی زبان پہ گلے اور شکوے کا جاری نہیں کیا. انا وجدنا ہو صابرن, قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو صابر پایا. انہ اواب نعم العبد, انہ اواب بہترین بندہ ہے. یہ جیسے آپ کسی کو پلاک دیتے ہیں اس کی سرٹیفکیٹ آف ریکگنیشن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ آف ریکگنیشن ہے جناب ایوب علیہ السلام کے لیے، انا وجدناہ صابرن، ہم نے ان کو صابر پایا. ایک لفظ بھی، بعض لوگوں کے ساتھ کوئی مصیبت آ جائے تو وہ فوراً زبان پہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو اتنا چندہ دیتا ہوں، میں تو اتنی مدرسوں میں شرکت کرتا ہوں، میں تو اتنا تبرک بانٹتا ہوں، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میری کیوں نوکری چھوٹ گئی. فوراً انسان گلا اور شکوہ شروع کر دیتا ہے. گویا اللہ تعالی کی حکمت مطلقہ پہ اعتقاد فوراً متزلزل ہو گیا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کو ہمیں کسی بلا میں مبتلا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہم امتحان سے مبرہ ہیں؟ کسی شخص نے آ کے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا حل یبتل المؤمن، کیا مومن بلا میں امتحان میں مبتلا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حل یبتلا غیر المؤمن، کیا مومن کے علاوہ بھی کوئی بلا میں مبتلا ہوتا ہے؟ تو امتحان تو ہوتا ہی مومن کا ہے. حدیث میں تو بیان کیا گیا کہ البلاء للمؤمن امتحان وللکافر عذاب وللانبیاء درجہ، جب بلا نازل ہوتی ہے تو بلا مومن کے لیے امتحان ہے، کافر کے لیے اللہ کا عذاب ہے، انبیاء کے لیے رفع درجات کا باعث ہے، ان کے درجات میں مزید اضافہ ہوتا ہے. سب پہ بلا نازل، کوئی بلا سے مستثنی نہیں ہے. یہ اللہ کی سنت لا تتغیر، اللہ تعالی کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ انچینجبل فارمولاز ہیں جو اس نے خود بنائے ہیں، جن کو اس نے قرآن میں ذکر کیا. اور ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے کچھ اصولوں اور سنتوں کے مطابق چلا رہا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کامیاب طریقے سے اور سعادت مندی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی سنتوں کے مطابق ڈھالیں. اللہ کی سنت کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کبھی بھی سنت خدا میں تبدیلی نہیں پا سکتے. تو سنت تو بدلنے والی نہیں ہے. ہماری کامیابی کا راز یہ کہ ہم اس بات کا احساس کریں اور باور کریں کہ ہمیں اپنی سعادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. مرحوم امام باقر صدر کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے السنن الالہیہ فی التاریخ، جس میں آپ نے اللہ تعالی کی ساری سنتیں جو اس نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں ان سب کو بڑے عمدہ طریقے سے ذکر کیا ہے اس عظیم مفکر نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شماتت جناب ایوب کو سب سے زیادہ تکلیف شماتت سے پہنچی. بلائیں تو سب پہ آنی ہے، بلکہ استقبال کیا کرتے تھے رسول اہل بیت علیہ السلام، بلاؤں کا استقبال کرتے تھے، گلے سے لگاتے تھے بلاؤں کو. نہیں یہ کہ بلاؤں سے انسان نالہ و فریاد شروع کر دے، آہو بکا شروع کر دے بلا آنے پہ، گلا و شکوا شروع کر دے، یا نعوذ باللہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، جو بہت ہی پست درجہ ہے، جو کہ منافی ایمان ہے. وہ استقبال کیا کرتے تھے، البلاء موکل بالانبیاء، بلا تو آتی پہلے انبیاء کے اوپر ہے. ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو جتنی زیادہ مشابہت رکھتا ہے انبیاء کے ساتھ اپنی روحانیت میں، اس کے اوپر اتنی زیادہ بلا نازل ہوگی. اور جس کے پاس اپنی روحانیت میں، اپنی صفات اخلاقی میں انبیاء کے ساتھ کم مشابہت پائی جاتی ہے، اس پہ اتنی کم بلائیں آئیں گی. اور جو ایسے لوگ ہوں جن کی روحانیت میں کچھ بھی مشابہت نہ ہو انبیاء کے ساتھ، تو ایک ایسا بھی وقت آتا ہے، اللہ بلائیں تو نازل کرتا ہے مگر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب ان جیسے لوگوں کے اوپر اللہ بلائیں نازل کرنا بند کر دیتا ہے، بلکہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کو ہمارے علم اخلاق میں مستدرجین کہا جاتا ہے، جو حالت استدراج میں ہیں. استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج کہا جاتا ہے اللہ تعالی کی اس سنت کو، یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے، اللہ کا ناقابل تغییر قانون ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو مستدرج کے درجے میں ڈال دیتا ہے. استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو ان کے سابقہ گناہوں کی بنیاد پر, مسلسل 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 گناہوں کی بنیاد پر اور گناہوں کے بعد توبہ نہ کرنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان کو نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک مادی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. معنوی نعمت تو مل سکتی ہی نہیں ہے, معنوی نعمت کے لیے طہارت روح چاہیے, ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان معنوی نعمت کا حامل بن جائے بغیر طہارت روح کے. اللہ کے اصول بدلتے نہیں ہیں الحمدللہ, ہونا بھی ایسی چاہیے. جس کے پاس طہارت قلب ہی نہیں ہے وہ اہل ہی نہیں ہے اس کو معنوی نعمتیں ملے. اور مادی نعمتیں کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ مادی نعمتیں جو ہیں یہ تو انسان شریک ہے جانوروں کے ساتھ بھی, جانوروں کو بھی مل رہی ہیں, نباتات کو بھی مل رہی ہیں, حیوانات جمادات کو بھی مل رہی ہیں نعمتیں, جنوں کو بھی مل رہی ہیں, سب کو مادی نعمتیں. تو یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اگر میں میرے پاس مادی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے, جو قابل افتخار ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس معنوی نعمتوں کی بوچھاڑ, اللہ تعالی کی طرف سے معنوی نعمتوں کی کثرت ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں قرب رکھتے ہیں, اللہ کے ہاں مقرب ہیں, لہذا میں معنوی نعمتیں مل رہی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی مستدرجین کو استدراج کی کیفیت میں اس دورانیے میں مادی نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ مزید غافل ہو جائیں اللہ کی یاد سے, کیونکہ وہ اسی قابل ہیں. انہوں نے سابقہ اللہ کے اوامر اور نواہی اور اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کیا, مسلسل گناہ کیے, مسلسل بے توجہی کی, لہذا وہ اسی قابل ہیں کہ ان کو مادی ہی نعمتیں, جس دنیا کی پرستش کی خاطر اللہ کو بھلایا, لو لے لو دنیا, اسی کی خاطر اللہ کو بھلا رہے تھے نا, لے لو. تو ایک درجہ وہ آتا ہے کہ انسان کو اللہ دینا شروع کر دیتا ہے مادی نعمتیں, اور یہ انسان کے جہنمی ہونے کی علامت ہے. جس آدمی کو بغیر بلا کے مادی نعمتیں بغیر وقفے کے ملتی جائیں, اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں جہنمی ہوں, اس وقت جہنمی ہوں. ہاں اگر انسان توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو ظاہر ہے کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, مگر اس کیفیت میں وہ آدمی جہنمی ہے. ایک شخص نے مولا امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا انی سألت اللہ ان یرزقنی مالا, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے مال عطا کرے, فرزقنی, اللہ نے مجھے مال دے دیا, فسألت اللہ ان یرزقنی دارا, پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے گھر عطا کرے, میرے پاس گھر نہیں تھا, بے گھر تھا میں, اللہ نے مجھے گھر بھی دے دیا, فسألت اللہ ان یرزقنی ولدا, میرے پاس اولاد نہیں تھی, میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اولاد بھی عطا کر دے, فرزقنی, اللہ نے مجھے اولاد بھی دے دی, فأخاف أن يكون ذلك استدراجا, اب مجھے خوف اس بات کا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مستدرجین میں شمار ہو رہا ہوں, اللہ تعالیٰ استدراج کی بنیاد پہ مجھے نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے, ایک کے بعد ایک, کوئی نعمت رک نہیں رہی, جو مانگا مل گیا. تو آپ نے فرمایا, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما مع الحمد فلا, اگر تم شکر حمد ادا کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ کا حمد حمد کرو گے خدا کی, تو حمد کے ساتھ تم مستدرجین میں سے شمار نہیں ہو سکتے. ضرورت اس بات کی کہ انسان کسی بھی مرحلے پہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اور شکر کی تو تعریف میں یہ پہلے سے بیان کیا گیا علماء اخلاق نے کہ شکر ہمیشہ عملی ہوتا ہے. قرآن نے کیا, قل الحمدللہ, جہاں حمد کا تذکرہ کیا وہاں کیا کہا, قل الحمدللہ, حمد کہو الحمدللہ, اور جہاں شکر کا تذکرہ کیا, اعملوا آل داود شکرا, آل داود کے لیے شکر انجام دو, انجام دینے کی عمل کی بات ہے. شکر ہمیشہ عملی ہوتا ہے, اعمال سے ہوتا ہے, پریکٹیکلی ہوتا ہے, زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا کہ میں شکرت اللہ شکرا للہ کرتا رہوں اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہوں, یہ کوئی شکر نہیں ہے. حمد زبانی ہوتی ہے مگر شکر ہمیشہ عملی ہوتا ہے. مولا کائنات نے پہلے ہی فرمایا کہ ادنا شکر ادنا شکر پسترین درجہ شکر یہ ہے کہ ان لا تستعین بنعمہ علی معاصی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مدد مت لو اس کی معصیت اور گناہ کے سلسلے میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے مجھے آنکھ عطا کی اور بصارت دی ہے. اگر اس بصارت کی نعمت کا میں ناجائز استعمال کروں اور میں حرام چیز کی طرف نگاہ کروں تو یہ در حقیقت میں شاکر نہیں ہوں. میں لاکھ زبان سے شکر اللہ کہتا رہوں, شکر تو عملی ہوتا ہے, شکر لسانی نہیں ہوتا. فقط لسانی شکر عمل کے بعد ادا کیا جاتا ہے. عمل کے پہلے اگر لسانی آپ لاکھ شکر اللہ کہتے رہیں, جب تک انسان گناہوں سے پرہیز نہ کرے اس وقت تک شاکر نہیں کہلا سکتا. اسی طریقے سے کان سے میں وہ آوازیں سن رہا ہوں کہ جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں, اس کے باوجود میں کہوں کہ میں تو اللہ کا شاکر بندہ ہوں. نہیں, شکر تو ہمیشہ عملی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ایوب علیہ السلام کی زبان پہ ایک لفظ بھی شکوے اور شکایت کا جاری نہیں ہوا, یہاں تک کہ آخر کار جناب ایوب نے اللہ تعالی سے دعا مانگی, اور دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو. جناب ایوب نے پاؤں زمین پہ مارے اور صاف اور طاہر اور طیب پانی کا چشمہ جاری ہوا, اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس چشمے میں نہائیے. تو جناب ایوب علیہ السلام نے غسل کیا, اس غسل کے انجام دینے سے ساری بیماری اور تمام تکالیف جاتی رہی. صلوات پڑھیے محمد والا. صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے. لا یعدم الصبور الظفر وان طال به الزمان. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گفتگو صبر کے اوپر ہو رہی ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا کبھی بھی کامیابی کو نہیں کھوتا, یعنی ہمیشہ وہ کامیاب ہو کے رہتا ہے. اگرچہ وان طال به الزمان, اگرچہ تھوڑا سا وقت لگ جائے, تھوڑا سا وقت جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہے وہ تو لگنا چاہیے بھی, ایسے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والے کہ وہ فوراً ہماری بات سنیں؟ یہ تو ہمارے اعتقاد و عقیدے کے خلاف ہے. جب ہم اللہ کو حکیم مطلق اور علیم مطلق مان چکے, اب اس کے بعد ہم اپنے جہل کے ساتھ, جہل مطلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو وادار کریں کہ تو میری بات نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے مثال جناب یعقوب علیہ السلام کی پیش کی گئی. جناب یعقوب علیہ السلام کو آ کے جب ان کے بیٹوں نے بتایا کہ حضرت یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا, اور لا کے قمیض جھوٹ موٹ خون لگا کے, بے دمن کذب جھوٹ موٹ کا خون لگا کے قمیض پیش کر دی جناب یعقوب کی خدمت میں. جناب یعقوب نے قمیض کو دیکھا, لال دھبا تو پایا جاتا ہے مگر کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے, جھوٹ وہی آشکار ہو گیا. کیا فرماتے ہیں؟ بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل. یہ در حقیقت تمہارے نفسوں نے تسویل کیا ہے. سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے پھاڑ کھایا مگر اس کے دانتوں کے نشان کہیں بھی قمیض کے اوپر نہیں ہے, خون تو لگا ہوا ہے مگر کہیں سے قمیض پھٹی بھی نہیں ہے. یہ تسویل کیا ہے تمہارے نفسوں میں. تسویل اس بات کو کہتے ہیں علم اخلاق میں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ تو انسان کر سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی عقل اپنی جگہ پہ سالم ہو اور غالب ہو, اور جب تک اس کی فطرت سلیمہ ہو, محفوظ ہو, تو کیسے انسان گناہ کرے گا؟ گناہ کا پروسیس ہی یہ ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شیطان آ کے اس حرام کام کو, اس قبیح امر کو ہمارے سامنے مزین اور آراستہ اور اچھا اور خوشگوار بنا کے پیش کرتا ہے, اور اس کو جب اچھی شکل میں تاویلیں اور توجیہیں اور بہانہ تراشی کے ذریعے سے اچھی شکل میں پیش کرتا ہے, اب ہم اس کا دھوکہ کھا کے ہم اس کے خریدار بن جاتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھ کے, اور پھر ہم اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. اس طریقہ کار کو تسویل کہا جاتا ہے. تزیین یعنی ایک برے کام کو مزین کر کے اچھا بنا کے پیش کرنا, اس کی کوئی نہ کوئی تاویل اور توجیہ اور بہانہ لے کر آ جائیں. اب ظاہر برا کام تو کبھی بھی در حقیقت اچھا نہیں بن سکتا, تو یہ انسان اپنے آپ کو دھوکا ہی دیتا ہے, حقیقتاً وہ مزین نہیں ہوتا, مگر انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے وقتی طور پہ کہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اچھا ہی ہے, کیا ہے اگر میں بھی گناہ کر لوں, ارے دیکھا جائے گا بڑھاپے میں پہنچ کے توبہ کر لیں گے, ہم کوئی اکیلے تو نہیں, نہ جانے اور کتنے لوگ ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں, کوئی آسمان تو زمین پہ نہیں آ گیا. یہ مختلف تعبیرات ہیں کہ جو انسان کو, انسان کا نفس انجام دیتا ہے اور شیطان بھی انجام دیتا ہے, تصویر برے کام کو اچھا بنا کے پیش کرنا. تو تصویر کیا انہوں نے, جسے نفس کی صفتوں میں سے ایک نفس مسولہ بھی کہلاتا ہے, انسان کے نفس کی ایک صفت یہ کہ وہ مسولہ ہے, وہ بار بار بہانے تراشتا ہے, گناہ کرنے سے پہلے ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے, پہلے ایکسکیوز لے کر آئیں گے اس کے بعد جسٹیفائی کر کے پھر اس کا ارتکاب کرے گا انسان, اپنی ضمیر کے سامنے یقیناً پہلے ایکسکیوز لے کے ضرور آئے گا. بہانہ تراشی, اچھا بنا کے پیش کرنا, فصبر جمیل, صبر جمیل کا لفظ جناب یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر جمیل کی, جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کی تعزیت تسلیت پیش کرتے ہوئے کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں خدا آپ کو صبر جمیل عنایت کرے, صبر جمیل یہی قرآن سے لیا گیا ہے, یہ جناب یعقوب کا لفظ ہے جو کہ قرآن نے نقل کیا. صبر جمیل کی تفسیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہے کہ جس کے ہمراہ ایسا صبر ہو کہ جس کے ہمراہ کوئی شکایت زبان پہ جاری نہ ہو, بغیر شکایت والا صبر ہو. اگر انسان ایسا صبر کرے کہ جب صبر کے ساتھ ساتھ زبان پہ کوئی گلہ اور شکوہ نہ آنے پائے خدا کے قضاء و قدر کے سلسلے میں, تو پھر انسان نے صبر جمیل کیا ہے. اور اگر گلہ و شکوہ آ گیا, انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا یا زبان سے ادا کر دیا کہ نہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, میں تو بڑا نیک آدمی ہوں. میں نے پہلے عرض کیا کہ امام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا مومن کا امتحان ہوتا ہے, آپ نے فرمایا کہ مومن کے علاوہ کس کا ہوتا ہے, کافر کے اوپر تو عذاب آتا ہے, کافر پہ جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں وہ ان کا امتحان نہیں ہے, البلاء للمؤمن امتحان, مومن کے لیے امتحان ہے, وللکافر عذاب, کافر پہ جو بلا نازل ہو رہی ہے وہ اس کا امتحان نہیں ہے, اسے اس کا کس بات کا امتحان لینا, یہ تو عذاب الہی ہے. وللانبیاء درجہ, انبیاء کے لیے رفع درجات کا باعث ہے, امتحان تو ہوتا ہی مومن کا ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا امتحان ہی اللہ لینا بند کر دے, یعنی سنت الہی جو قرآن میں ذکر کی گئی اس سنت کی اللہ خود مخالفت کر دے اپنی سنت کی, یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہذا ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے خلاف شکایت کا لفظ زبان پہ جاری کریں یا دل میں بھی سوچیں. فصبر جمیل, جناب یعقوب نے صبر جمیل کیا, اور ہر صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے. اور ہمارے عرفا یہ بیان کرتے ہیں کہ قابل توجہ ہیں باتیں عرفا کی, فرماتے ہیں کہ پہلا لفظ کہ جو مصیبت آنے کے بعد آپ زبان پہ جاری کریں اس کی بڑی قدر ہے اللہ کی نگاہ. سب سے پہلے آپ نے کیا کہا, جب میرا بیٹا مر گیا, جب میری نوکری چھوٹ گئی, جب میرے اوپر فلاں مرض اور بیماری آ گئی میرے اندر, پہلا لفظ میں نے زبان پہ کیا جاری کیا, پہلا لفظ آپ کے عقیدے کی غمازی کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو چار لوگوں نے آ کے نصیحتیں کی, سمجھایا, شکایتیں ساری ہو چکی, اب اس کے بعد آ کے چار لوگوں نے, چار علماء نے انسان کو سکھایا سمجھایا, پھر آ کے نہیں 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 خدا تو بڑا کریم ہے, یہ کیا بات ہوئی, پہلے تو سارے گلے شکوے ہو گئے, اب اس کے بعد آ کے آپ نے اللہ کو کریم بھی کہہ دیا, تو وہ تو سبھی کہہ لیتے ہیں. پہلا لفظ جو زبان انسان مصیبت کے نازل ہونے کے بعد جاری کرتا ہے اس کی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی پہلے اپنے نظریات کی اصلاح کر چکا ہو, تب آدمی بلا کا استقبال کرے گا, خوش ہوگا, شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے اس قابل سمجھا. جس طرح سے اسلامی جمہوریہ میں یہ دستور ہے دیدار گھرانوں میں, اور سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس سنت حسنہ کی بنیاد ڈالی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بالغ ہونے کا جشن منایا, جشن تکلیف. اور آج اسلامی جمہوریہ میں جو دیندار گھرانے ہیں وہاں یہ منایا جاتا ہے, جب بچہ یا بچی سن بلوغ تک پہنچتے ہیں تو ان کا دیندار گھرانوں میں جشن منایا جاتا ہے کہ آج اللہ نے ہمارے بچے کو اس قابل سمجھا کہ اس کو اس کے اوپر کچھ تکالیف کچھ فرائض عائد کیے کہ یہ کام انجام دو. اس قابل تو سمجھا اللہ نے, واقعی جشن منانا چاہیے. ایام اللہ میں سے ہے, روز تکلیف ایام اللہ میں سے ہے. مگر یہ تو بصیرت کی باتیں ہیں. میں جاتا ہوں مختلف شہروں میں سفر کرتا ہوں تو بعض لوگوں کے گھروں میں میں دیکھتا ہوں, پوچھتا ہوں ان کو اپنے بچوں کی ہجری یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں, کون سے ہجری دن اور کون سے ہجری سال میں بچے کی ولادت ہوئی تھی ماں باپ ہی کو نہیں پتا. یہ ہمارے یہاں کی یہ صورتحال ہے بعض گھرانوں کی. تو آپ کیسے تعین کریں گے کہ آپ کا بچے, آپ کیا, آج کل تو خیر سارے کنورٹرز موجود ہیں جن سے آپ کنورٹ کر کے نکال سکتے ہیں, مگر دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. آپ کی طرف سے کتنی اہمیت دی گئی اس کام کو, بات یہ ہو رہی ہے. ہماری اہمیت کی فہرست میں ہم نے اس کو کیا درجہ اہمیت دیا. جس دن اللہ تعالی نے ہمیں اولاد عطا کی اور اسی دن کے اعتبار سے یہ اولاد سن بلوغ پہ پہنچے گی, اس دن سے اس کے اوپر سارے واجبات اور سارے حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہے, اس کو ہم نے کتنی امپورٹنس دی ہے. امپورٹنس کی بات ہے. اور رسول اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ہر حال میں عظیم ترین درجے کا صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا. جناب لقمان کے سلسلے میں یہ نقل کیا گیا تاریخ میں کہ ان کے مالک نے, ان کے آقا نے ایک خربوزہ لا کے دیا. تو جناب لقمان نے خربوزہ کاٹا اور اس کو کھانا شروع کر دیا, اور تھوڑا سا بھی اس کو شیئر نہیں کیا. تو وہ ان کے آقا و مولا تھے, اس نے کہا دیکھ رہے ہیں کھڑے کہ سارا کا سارا خربوزہ تیزی تیزی کھائے چلے جا رہے ہیں. آخری ایک ٹکڑا رہ گیا تو اس نے اٹھا کے اس کو خود منہ میں رکھ لیا. اب جب منہ میں رکھا دیکھا تو سخت تلخ کڑوا. آپ کہا لقمان سے کہ اتنا کڑوا خربوزہ اور اتنی تیزی تیزی سے آپ کھا رہے تھے. کہا کہ ساری زندگی آپ کے ہاتھوں اللہ کی جو نعمتیں مجھ تک پہنچی, ایک سے ایک میٹھے اور ایک سے ایک اچھے کھانے آپ کے ہاتھوں کھائے ہیں, ایک دن اگر کڑوا بھی خربوزہ کھا لوں تو کیا ہو جائے گا. ملازمایا آپ نے صاحبان معرفت صاحبان بصیرت کا کیا رویہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں. انسان کو یہ بعض لوگوں کو نعمت نہ دینا بھی اللہ کی نعمت ہے. بعض لوگوں کو واقعا ان کی دعا مستجاب نہیں ہونی چاہیے, یہی نعمت ہے ان کے حق میں. اگر پہلے دن آ کے ہماری دعا اللہ تعالی مستجاب کر دے, شاید اگلے دن مجلس میں آنا ہی بند کر دیں, مجلس سے حسینی میں نہ آئے. کہ ہم تو مجلس میں آئے ہی تھے کہ آ کے ہم دعا مانگیں گے, ہم تو مسجد میں آئے اس لیے تھے کہ ہم دعا مانگیں گے, ہم نے تو نماز شب پڑھنا اس لیے شروع کی تھی کہ ہماری فلاں حاجت ہے. جہاں وہ حاجت پوری ہوئی اب ہم نے نماز شب بھی چھوڑ دی. تو بعض لوگوں کو نعمت نہ دینا اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہے, ان کے ساتھ واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی اللہ نے, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اور کہا کہ ان من عبادی من لا یصلحہ الا الفقر فلو اغنیتہ لافسدتہ. میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے فقر و تنگ دستی کے کوئی چیز ان کی اصلاح نہیں کر سکتی, لہذا اگر میں نے ان کو غنی اور ثروت مند بنا دیا تو میں ان کو فاسد بنا دوں گا, برباد کر دوں گا ان کو. اللہ کیوں کسی کو برباد کرے؟ اور پھر فرمایا خدا نے اپنی وحی میں جناب موسیٰ کو, امام صادق علیہ السلام فرما رہے کہ ان من عبادی من لا یصلحہ الا الغنا فلو افقرتہ لافسدتہ. اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کو سوائے ثروت مندی کے, سوائے غنا کے اور ثروت مندی کے کوئی چیز انہیں ان کی اصلاح نہیں کر سکتی, اگر میں ان کو فقیر بنا دوں گا تو وہ فاسد ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا وہ کر رہا ہے اور کرتا چلا آ رہا ہے. ہماری نہیں سننی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والے اپنی جہل کے ساتھ. ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ کی قضا و قدر کے سامنے صبر و شکر سے کام لیں, ہر حال میں صبر و شکر سے کام لیں, کیونکہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. صبرا علی بلائک. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ صبرا على بلائك، رضا بقضائك صبرا على بلائك يا غياث المستغيثين. یہ جملہ تو ہم بھی دہرا سکتے ہیں جو مولا امام حسین نے کہے، مگر ہمارے دہرانے میں اور سید الشہداء کے دہرانے میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ حال اور کیفیت نہیں ہے. ایک سبب یہ بھی ہے، ہماری وہ حالت نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں جو کہ امام حسین کی کیفیت تھی، جب ہمارا بھی پورا گھرانہ ذبح ہو جائے، جب ہمارا بھی سب کچھ لٹ جائے، جب ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو کہ جو امام سید الشہداء کے ساتھ ہوا، اس کے بعد اگر ہم کہیں رضم بقضائک صبرا علی بلائک، تب اس کی قدر ہے. آج کہہ دینے کون سی بڑی بات ہے کہ آج ہم کہہ دیں، جب اتنے رفاہ اور آرام اور نعمتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا مقابلہ ہمارے کہنے اور مولا امام حسین کے کہنے کا. یہ کہا تھا نا میرے مولا نے، علی اصغر کو گود میں لے کے آ رہے ہیں 6 مہینے کا ننہ علی اصغر، رضم بقضائه وتسلیما لامره. کیا شان ہے میرے مولا امام حسین کی، ہماری روح قربان، ساری کائنات قربان حسین ابن علی پہ. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے، روایت میں نقل ہے، کربلا کی وہ زمین ہے کہ جس کو طوفان نوح بھی نہیں بھگو سکا. جب طوفان نوح آیا تھا تو اللہ نے 2 سرزمینوں کو بلند کر لیا تھا، ایک خانہ کعبہ کی سرزمین اور ایک کربلا کی سرزمین. یہ کوئی انفیئر فیوریٹزم نہیں ہے رسول و اہل بیت کے ساتھ، اہل رسول و اہل بیت مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے، وہ اس کے اہل ہیں، وہ سزاوار ہیں، انہوں نے ارن کیا ہے یہ درجہ اپنی طہارت روح، اپنی اطاعت کی وجہ سے. لہذا
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ علی اصغر کو گود میں لیا ہوا اور اب جا رہے ہیں،
کتنا عظیم امتحان ہے. یہ کہنا آسان ہے، تصور کیجئے کہ جب مولا امام حسین نے ندائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کرے، وہ حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے کہ جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے. کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا، ایک رد عمل سامنے آیا تو خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. میرے مولا خیمے کے قریب آئے، سوال کیا، بتایا گیا کہ مولا ارے آپ کی ندائے استغاثہ سن کے ننے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، اب وہ کسی کی گود میں نہیں آتے. مولا اندر تشریف لائے. کوئی روایت میں فقرہ نہیں ملتا کہ میرے مولا نے کوئی فقرہ کہا ہو، اپنے ہاتھ جھولے میں لیٹے اپنے ہاتھ علی اصغر کی طرف بڑھائے اور بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا. گویا اپنی زبان بے زبانی سے علی اصغر کہنا چاہتے تھے، ارے بابا میں آپ سے میں اظہار تو نہیں کر سکتا، مگر میں آپ کی ندائے استغاثہ سن کے نہیں رہ سکتا، میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب مولا لے کے چلے ہیں، جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ رباب در خیمہ پہ کھڑی ہے، مولا علی اصغر کو لے کے جا رہے ہیں. رباب کو دیکھا اور تسلی دی، اب تک جو جانے والے تھے وہ تو لڑنے کے قابل تھے، مگر تمہارا بیٹا تو لڑنے کے قابل بھی نہیں، شاید میں پانی پلا کے لا سکوں. جناب سکینہ سن رہی ہے، مولا لے کر آئے اشقیہ کے سامنے، کہا ہے قوم جفاکار، اگر تمہارے زام میں حسین کا کوئی قصور ہے تو اس 6 ماہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا. مولا نے فرمایا اما فیکم مسلم، ارے کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان بھی نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ اسلام میں کتنی تاکید کی گئی ہے پیاسے کو پانی پلانے کے سلسلے میں، مگر عزاداروں کوئی جواب نہیں ملا. یہاں تک کہ بڑا عجیب فقرہ ملا، مولا نے فرمایا ارے کیا تمہارے درمیان کوئی صاحب اولاد بھی نہیں، کوئی صاحب اولاد بھی نہیں؟ یہ ایک مرتبہ مولا نے کہا تو اب کوئی جواب نہیں ملتا. اب 6 ماہ کو جلتی ریتی پہ لٹا دیا، زمین کربلا پہ لٹا دیا. اگر یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے سے پانی پینا چاہتا ہے تو لو میں بچے کو زمین پہ لٹائے دیتا ہوں. مگر کوئی جواب نہیں ملا، یہاں تک کہ مولا نے علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا اور کہا بیٹا اب تم خود ہی ان کو بتاؤ کہ کتنے پیار سے ہو، امر امام کا ملنا تھا، علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ننے ننے ہونٹوں پہ پھیرانا شروع کی، اشقیا منہ پھیر کے رونے لگے، اور ابن سعد نے ہنبلہ کو مخاطب کر کے کہا اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، اب جو تیرے سے شوبہ کا چلانا تھا فنقلب الصبی علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ روایتیں مختلف ہیں، امام علی مقام جب علی اصغر کو لے کے چلے ہیں، ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر رکھا، اب سات قدم آگے بڑھے سات قدم پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہی و تسلیما لامرہ۔ ادھر جب خیمے کے قریب پہنچے ہیں، سکینہ آگے بڑھی، ارے بابا سکینہ بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، علی اصغر کو پانی پلا لائے، ہمیں پانی نہیں دیا، مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، علی اصغر کے
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ بائلہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہ، تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین جو بیمار ہیں بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، تمام مومنین جو زندانوں میں ہیں بالخصوص جو اسرائیل کے زندانوں میں ہیں، انہیں بحق باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام شفا جلد سے جلد رہا فرما۔ بارہا ہمیں وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد و آله الميامين يا حسين۔